بسم الله الرحمن الرحيم. طريقة حصول التفويض. تفويض کی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا، اپنے حالات کو اللہ کے حوالے رکھنا، چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں. جیسے خریدا ہوا مکان ہماری مملوک، خریدی ہوئی گاڑی ہماری مملوک، خریدے ہوئے کپڑے ہماری مملوک، خریدا ہوا سامان ہماری مملوک، ہماری ملکیت میں ہوتی ہے وہ چیز. تو جس چیز پر ملکیت ہوتی ہے اس میں تصرف جس طرح چاہے مالک کر سکتا ہے. ہم گھر میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتے ہیں، ہم گاڑی میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتے ہیں، ہم سامان میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتے ہیں. کپڑا خریدا، مالک ہو گئے، اب چاہے اس کا کرتا بناؤ، پاجامہ بناؤ، ٹوپی بناؤ، بنیان بناؤ، دوپٹہ بناؤ، اسکارف بناؤ، کچھ بناؤ، مرضی ہے، جتنا چاہے پیس کاٹو، جتنا بڑا کاٹو، ٹیڑھا کاٹو، سیدھا کاٹو، مالک کو حق ہوتا ہے. تو ہم اور پوری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے مالک ہیں. قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا بیان ہے کہ اللہ پاک ہمارے مالک ہیں. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى. وہ مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے، اور ان سب چیزوں کا جو زمین میں ہے، اور ان سب چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور ان سب چیزوں کا جو تحت الثرى میں ہے، یعنی نیچے زمین سے نیچے جو چیز ہیں، یا زمین کے اندر نیچے جو چیزیں سب میں. تو جب وہ مالک ہیں تو جو انسان اور جنات کے علاوہ کی مخلوق ہے وہ تو تفویض کامل میں رہتے ہیں کہ جیسا چاہے اللہ ہم نے تصرف کرے، چونکہ ان میں اختیار نہیں ہے. انسانوں میں اور جنات میں اللہ نے اختیار رکھا ہے، مرضی رکھی ہے. تو اس میں بندہ جو ہے اپنی طرف سے تجویز کرتا ہے کسی حالت کو، میں ایسا رہوں، میں ایسا کھاؤں، میں ایسا پہنوں، میں اتنا کماؤں، مجھے یہ چیز ملے، مجھے یہ میری خواہش پوری ہو، میری یہ تمنا پوری ہو. اس میں تجویزات ہو جاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں تجویز کرنا، اپنی طرف سے ڈیسائیڈ کرنا. اس کے مقابلے میں ہے تفویض، کہ اپنی ضرورت یا خواہش کی وجہ سے مانگ تو رہا بندہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے حوالے، جیسے ان کی مرضی، جس حالت میں وہ رکھنا چاہیں، امیر بنا کے رکھیں، غریب بنا کے رکھیں، تندرست بنا کے رکھیں، بیمار بنا کے رکھیں، عزت دے کے رکھیں، عزت نہ دے کے رکھیں، زندہ رکھیں، ماریں، کام بنے نہ بنے، اولاد دیں نہ دیں، شادی ہو نہ ہو، جاگ رہے نہ رہے، ان کا حق ہے. یعنی مرضی کے موافق حالات یہ بھی ان کی مرضی ہے، اور ہماری مرضی کے مخالف حالات یہ بھی ان کی مرضی ہے. تو اس پر راضی رہنا، اس کو رضا بالقضا کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے رکھنا اپنے معاملات کو، اس کو تفویض کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا رائٹ ہے، اللہ کا حق ہے بندوں پر. جیسے توحید اللہ کا حق ہے، ایسے تفویض اللہ کا حق ہے. تو اخلاق کے اندر سے ایک خلق صفت ایمانیہ میں سے ایک صفت ایمان کے بھی ہے، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہوتی ہے، اس کو تفویض کہتے ہیں. اور اللہ پہ بھروسہ کرنا، بس میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، جو بھی میرے لیے فیصلہ کریں گے، جو بھی حال میرے لیے تجویز کریں گے، وہ ٹھیک ہی ہوگا. کوشش کے بعد نتیجے کو اللہ کے حوالے کرنا، کوشش کرنے کے بعد نتیجے کو اللہ کے حوالے کر دینا، جو اللہ تعالیٰ نتیجہ برآمد فرمائے اس نتیجے پر راضی رہنا، ایسی چیزوں کو تفویض کہتے ہیں. سمے یہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، یہ بھی فرض ہے. خدا کی تجویز میں اپنی تجویز کو فنا کر دو. اللہ نے جو ڈیسائیڈ کیا اس کو اس میں اپنے ڈیسیشن کو فنا کر دو. اللہ کی تجویز میں خدا کی تجویز میں اپنی تجویز کو فنا کر دو. ابتدا میں تو اہل اللہ کی یہ حالت تکلف کے ساتھ حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کو قدرت کو سوچ سوچ کر اپنے ارادے اور تجویز کو فنا کرنا پڑتا ہے. پھر یہ بات ان کے لیے طبعی بات بن جاتی ہے, مشق سے پھر یہ چیز طبیعت ہو جاتی ہے. دوسرا طریقہ, اپنے ارادے کو اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع کر دیں کہ جو کچھ ہوگا ہم اس پر راضی ہیں. اس پر عمل شروع کر دیجئے اور برابر کرتے رہیے, انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ملکہ راسخہ پیدا ہو جائے گا اور اسی سے راحت حاصل ہوگی. انسان کو راحت اصل اس سے حاصل ہوتی ہے, بدون اس کے راحت نہیں مل سکتی. جو اصل قلب کو راحت جس کو کہتے ہیں, جس کی راحت کی حقیقت ہے, وہ اس کے بغیر آتی نہیں, کسی انسان کو نہیں حاصل ہو سکتی. اور یہ کچھ مشکل نہیں کیونکہ کثرت تکرار سے سب کام آسان ہو جاتے ہیں. دیکھیے آج کل جو لوگ پختہ حافظ ہیں وہ پہلے ہی دن سے پختہ نہیں ہوئے بلکہ کثرت تکرار سے پختہ بنے ہیں. آج جو خوش نویس ہیں, اچھا لکھنے والے ہیں, وہ کثرت مشق ہی سے خوش نویس ہوئے ہیں. اسی طرح کثرت تکرار سے تفویض حاصل ہو جائے گا. یہی آئین عبدیت ہے اور بندگی ہے, غلام کو ایسا ہی ہونا چاہیے. دل کو جتنی قوت اعتقاد تقدیر سے ہوتی ہے اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتی, کیونکہ تفویض کا تعلق تقدیر سے ہے. آپ تفویض جب کریں گے تو یہی سوچ کے کریں گے نا جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مقدر بنائے, آپ ان کے فیصلے پر راضی ہیں. تفویض ریلیٹڈ ہے تقدیر سے. تو دل کو جتنی طاقت اعتقاد تقدیر سے ہوتی ہے اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتی. کفار چاہے لاکھ یا کوتیاں کھائیں مگر اس اکسیر کے سامنے سب گرد ہیں. یہ قائل تقدیر, تقدیر کا اعتقاد رکھنے والا کسی حالت میں متزلزل نہیں ہو سکتا. جو مصیبت سامنے آئے گی یوں کہے گا کہ یہ تو مقدر تھی, ٹلنے والی نہ تھی, چاہے میں راضی ہوں یا ناراض ہوں تو ہونے والا تھا. پھر اللہ کی تقدیر سے ناراض ہو کر عاقبت بھی کیوں خراب کرے؟ دنیا میں تو ٹلنا نہیں تھا, عاقبت کیوں خراب کرے؟ پھر اس کے ساتھ اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ اس میں ضرور کوئی حکمت ہے, جو واقعہ پیش آیا اس میں ضرور کوئی حکمت ہے, یہ بھی دل میں آتا ہے. مفوض کامل وہ ہے کہ اگر عمر بھر اس کے کام مکان میں یہ آواز آئے انک من اہل الجنہ تو جنتی ہے, یا یہ آواز آئے انک من اہل النار تو جہنمی ہے, تو کسی وقت بھی عمل ذرہ برابر بھی کم نہیں کرے گا. عمل میں کبھی نہیں کرے گا, چاہے جنتی ہونے کی آواز آئے یا جہنمی ہونے کی آواز آئے. بدستور کام میں لگا رہے ہیں, نہ پہلی آواز سے بے فکر ہو نہ دوسری آواز سے دل برداشت ہو. ایک بزرگ طواف کر رہے تھے, طواف کے دوران ایک آواز آ رہی تھی مقبول نیست, مقبول نیست, مقبول نہیں کیے جا رہے ہیں, مقبول نہیں. ان کا مرید ان کے ساتھ میں تھا, بہت دیر تک سنتا رہا, کہنے لگا میں ایک آواز سن رہا ہوں, اتنے طواف آپ کیے جا رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ 40-40 طواف ایک ساتھ کر لیتے تھے. حضرت شیخ الحدیث 40-40 طواف ایک ساتھ کرتے تھے. تو وہ قبول ہی نہیں ہے. تو مرید نے کہا کہ آپ کو جب یہ آواز آتی ہے کہ قبول نہیں ہے تو کیوں خواہ مخواہ سر مار رہے ہیں کہ محنت کریں بلا وجہ؟ تو انہوں نے کہا قبول ہو نہ ہو وہ ان کا کام ہے, بندگی کرنا جھک ماری کرنا میرا کام ہے, قبول کریں یا نہ کریں, اس کے علاوہ کوئی در ہے ہی نہیں جس کے میں چکر لگاؤں گا. اگر اللہ کے علاوہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہے تو اچھا کوئی اور دوسرا اللہ ہے جس کے پاس جا کے ہم کو سب مارے ہیں, عبادت کریں, طواف کریں, جس سے وہ خوش ہوں گا. کوئی ہے ہی نہیں, وہ قبول کرتے ہیں تو ان کی مرضی, نہیں کرتے ہیں تو ان کی مرضی. تو جیسے انہوں نے مرید سے یہ بات کہی تو فوراً جو ہے نا آواز آ گئی, قبولت گرچہ ہنر نے سست کہ جزمہ پناہ ہے دیگر نے سست. قبول ہے اگرچہ کہ کوئی ہنر نہیں ہے, لیکن قبول ہے کہ یہی ہنر ہے وفاداری, کہ ہمارے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں سمجھتا ہے اور ہمارے علاوہ کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے. اس عقیدے کے ساتھ میں لگا ہوا ہے تو جیسا بھی ہے بس آ جا ہو گیا. یہ بھی قبول ہو گیا, پیچھے کا بھی قبول ہو گیا سارا. جب قبولیت کی وہ لگ گئی, مہر لگ گئی, تو سب بھی مقبول ہو گیا. برا یا سرا تھا جتنا کون تھا. توکل مطلوب یہ ہے کہ تم اللہ پر اعتقاد رکھو, اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, جو وہ چاہیں گے وہی ہوگا, اور خلاف شریعت تدبیر نہ کرو تو تم متوکل ہو. تدبیر خلاف شریعت کرنے میں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تبھی کر رہا ہے. اگر اللہ پر بھروسہ ہو تو آدمی شریعت کی موافق کرے گا, صرف مخالف نہیں کرے گا, کرنے والے تو وہ ہیں. اگر شریعت کے خلاف بھی تدبیر کرتا ہے تو مطلب تدبیر پر نظر ہے کہ اس سے کام بنے گا. نہیں کرتا, اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے, وہ ہوگی بات. حضرت بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جن میں تمام تدبیریں ختم ہو جاتی ہیں اور کام نہیں ہوتا. بس گرہ اس وقت کھلتی ہے جب بندہ یوں کہتا ہے کہ اللہ آپ ہی اس کام کو پورا کریں گے تو پورا ہوگا, میں تو عاجز درماندہ ہوں. مرتے وقت تفویض کلی اس کو حاصل ہے جو زندگی بھر اسی میں مشغول رہا ہو, ورنہ موت کا وقت تو سخت نازک ہے. وہ تحصیل نسبت اور تفویض کو کامل کرنے کا اس وقت کام شروع کرو اور پھر اسی وقت حاصل بھی کر لو. ابتدا ہی سے تفویض کرتا ہے اور تدبیر جو کرتا ہے محض سنت اور اطاعت سمجھ کر کرتا ہے. اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ تدبیر ضرور کامیاب ہی ہو, بلکہ وہ کامیابی اور ناکامی کو حق تعالیٰ کے سپرد کر کے کوشش کرتا ہے اور دونوں حالت میں راضی رہتا ہے. تفویض سے بڑھ کر راحت کا ذریعہ دنیا میں کوئی نہیں, مگر راحت کی نیت سے تفویض کرنا دین نہیں بلکہ دنیا ہے, کیونکہ راحت حاصل کرنا چاہ رہا. حقیقی تفویض وہ ہے جس میں یہ بھی ارادہ نہ ہو کہ اس سے چین ملے گا, بلکہ محض اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ارادہ ہو, کہ ان کا حق ہے. اصل یہ ہے کہ ان کا حق ہے بس. تفویض کی معنی تدبیر چھوڑنا نہیں ہے. اللہ پالنے والے ہیں لہذا کمائی چھوڑ دی, اللہ اولاد دینے والے ہیں لہذا شادی چھوڑ دی, اللہ بھوک پیاس مٹانے والے ہیں لہذا کھانا پینا چھوڑ دیا. تفویض کا مطلب ترک تدبیر نہیں, تدبیر چھوڑنا نہیں, بلکہ اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کسی پر نظر نہ رکھے, تدبیر کرے اور تدبیر کے نتیجے کو اللہ کے سپرد کر دے. تم اپنی طرف سے نہ بلا تجویز کرو نہ راحت, مصیبت پہ میں صبر کر لوں گا. بھائی کیوں مصیبت کو مانگ رہے ہو؟ اپنی طرف سے مصیبت کو بھی تجویز نہیں کرنا چاہیے, تمہیں پریشانی بھلا. نہ راحت کو تجویز کرنا چاہیے, جو وہ تجویز کر دیں اسی پر راضی رہو. حضرت یہ نسخہ ایسا اکثر ہے جس سے نہ دنیا والوں کو استغنا ہے, نہ دین والوں کو, نہ علماء کو, نہ عرفا کو, بلکہ تمام عالم اس کا محتاج ہے. یہ ایسی چیز ہے. سارے راستے بند ہیں, تم کہیں ان کے قبضے سے باہر نہیں جا سکتے. سارے راستے بند ہیں, تم کہیں بھی ان کے قبضے سے باہر نہیں جا سکتے. بس ہماری مثال ایسی ہے جیسے لنگڑا ہرن شیر کے پنجے میں. ہماری مثال ایسی ہے جیسے لنگڑا ہرن شیر کے پنجے میں. اب بتلاؤ کہ اگر لنگڑا ہرن شیر کے پنجے میں ہو چھوٹنے کی کوشش کرے تو یہ اس کی حماقت ہے یا نہیں؟ بس اس کی خیر اسی میں ہے کہ اپنے کو شیر کے سامنے ڈال دے اور اس کے ہر تصرف پر راضی ہو جائے، چاہے کھا لے چاہے چھوڑ دے، کچھ نہیں کر سکتا. غیر تسلیم و رضا کو چاہ رہے در کفے شیر نر خون کھا رہے، تو اسی بات کو فارسی میں بولے. اسلام کی حقیقت تفویض ہے، اسلام کی حقیقت تفویض ہے. اس اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں کیا ہے؟ سر افگندن، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا مطلب تفویض ہی تو ہوئی نا. نماز پڑھو ٹھیک ہے صاحب، روزہ رکھو ٹھیک ہے صاحب، زکات دو ٹھیک ہے صاحب، حج کرو ٹھیک ہے صاحب، پردہ کرو ٹھیک ہے صاحب، صرف حلال کماؤ ٹھیک ہے صاحب، صرف حلال کھاؤ ٹھیک ہے صاحب، ایسا مت دیکھو ٹھیک ہے صاحب، یہ مت سنو ٹھیک ہے صاحب، یہ مت بولو ٹھیک ہے صاحب، یہ مت کرو ٹھیک ہے. اسلام کی حقیقت تفویض ہے جو تمام حالات کو شامل ہے، چاہے باہر کے حالات ہوں چاہے اندر کے، آفاقی ہوں یا انفسی. پھر انفسی حالات میں، یعنی آدمی کے اندر کے حالات میں، چاہے حسی ہوں جیسے مرض اور صحت، قوت اور ضعف، چاہے باطنی ہوں جیسے قبض، بسط، حیبت، اونس، محبت، شوق و امثالہ، سب کو اپنے سر آنکھوں پر رکھو. محققین تفویض بغرض راحت کو دنیا محض کہتے ہیں. وہ تفویض کے طالب محض اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق بندے پر ہیں. من جملہ ان حقوق کے یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے ارادے اور تجویز کو ان کے ارادے اور تجویز میں فنا کر دے. ان کو محض عبدیت مطلوب ہے، اور الوہیت کا حق ادا کرنا یہی عبدیت ہے. عالم میں خیر اور شر، ایمان اور کفر سب حکمت کے مطابق ہیں. اچھا برا، حتیٰ کہ ایمان اور کفر سب حکمت کے مطابق ہیں، اس میں حکمت ہے. پورے عالم کا مجموعی سیٹ اپ ایسا ہے کہ اس میں وہ سب چیز ہونی ہی پڑتی ہے. جیسے گھر کے مجموعی سیٹ اپ میں بیت الخلا بھی ہونا ہی پڑتا ہے، کچن بھی ہونا ہی پڑتا ہے، نالی بھی ہونی پڑتی ہے، گٹر لائن بھی ہونی پڑتی ہے، کچرا پھینکنے کی جگہ بھی بنانی پڑتی ہے. حالانکہ کچرے کی جگہ تو نہیں ہونا چاہیے، اگر مگر بنانی پڑتی ہے، روز وہاں جاؤ ہوتا ہے. مجموعی سیٹ اپ میں سب چیزیں رہتی ہیں. چنانچہ محققین نے اس حکمت کو اس طرح واضح بیان فرمایا ہے کہ صفات الہیہ سب جمیل ہیں، الہی صفات سب جمیل خوب ہیں، اور جمال مقتضی ظہور کا ہوتا ہے. خوبصورتی، خوبی جو ہے نا، وہ ظاہر ہونا چاہتی، بیوٹی کو ظہور ہے. وہ بیوٹی کیا جو چھپے، اس کو تو ظاہر کرنا ہی ہے. اس لیے بیوٹی والے گروپ میں ظاہر کرنے کا شوق بہت رہتا ہے، بائی نیچر ہے وہ. اب مذہب کی پابندی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پوری ٹانگے ننگی ٹانگے دیکھ لو یہاں سے. چنانچہ محققین نے اس حکمت کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ صفات الہیہ سب جمیل ہیں اور جمال مقتضی ظہور ہے. پس اسماء الہیہ جو صفات ہیں یہ بھی ظاہر ہونے کا تقاضا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کی دو قسمیں ہیں، جمالیہ جلالیہ. بس بعض کائنات مظہر ہیں جمال کے اور بعض جلال کے، اس لیے عالم میں خیر و شر کا ہونا ضروری ہے. لیکن اقتضا سے مراد لغوی معنی نہیں ہے تاکہ اضطراب کا شبہ کیا جائے، بلکہ اصطلاحی معنی مراد ہیں، اور وہ اصطلاح میں مطلق ترتب کو بھی اقتضا سے تعبیر کرتے ہیں، چاہے لزوم کے درجے میں نہ ہو، لازمی نہ ہو، ہو تو بھی یہی مراد ہے. وحدت الوجود کی حقیقت یہ ہے کہ سالک کے دل پر ہستی حق کا، اللہ تعالیٰ کے ہونے کا خیال رچ جاتا ہے اور اس کا تصور غالب ہو جاتا ہے، تو اب ہر چیز میں اس کو وہی نظر آنے لگتا ہے، اور اس وقت وہ ہماؤس کہنے لگتا ہے جو کچھ ہے وہی ہے. مگر اس حالت کے اقوال میں ان کی تقلید نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ باتیں وہ غلب حال اور درد معذوری میں کرتے ہیں۔ فنا بغرض شہرت کبر ہے، اپنے آپ کو مٹانا، چھپانا، چھوٹا بنانا، عاجز رکھنا، مشہور ہونے کی نیت سے، یہ بھی تکبری ہے، کیونکہ اس سے یہی تو چاہ رہا بندہ کہ لوگ مجھے سمجھیں کہ واقعی کیا فانی آدمی ہے، کیا ہمبل ہے، کیا متواضع ہے، کیا مٹا ہوا رہتا ہمیشہ، کیا اخلاق ہیں اس کے، وہ خود بھی بڑا ہی چاہ رہا ہے۔ فنا بغرض شہرت کبر ہے، تفویض بغرض راحت تجویز ہے، راحت حاصل کرنے کی نیت سے تفویض پیدا کرنا اپنے اندر، اللہ کے حوالے کر دینا اپنے کو کہ بھائی اس طرح راحت میں ہو، یہ تجویز ہی ہے کہ آپ راحت کو تجویز کر رہے ہیں اپنے لیے۔ جیسے یہ فرمایا کہ تفویض بغرض رضا الہی ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ راحت طلب۔ بعض لوگ اس غرض سے تفویض کرتے ہیں کہ اس میں راحت بہت ہے، تم اس کا ارادہ کر کے تاریخ تفویض نہ بنو بلکہ فنا کا اس لیے قصد کرو کہ تم واقعی میں فنا ہی کے مستحق ہو۔ توازو اور عاجزی کا ارادہ اس لیے کرنا چاہیے کہ ہم توازو کے ہی مستحق ہیں، وجود کا ذنب لا یقاس بہ ذنب، اور تفویض اسی نیت سے کرو کہ یہ محبوب کا حق ہے، سب کام اسی کے ثبوت کر دیا جائے، محبوب کا حق یہ ہے کہ کام ثبوت اس کے کر دیا جائے۔ سپودم بتو مایا اے خشرا تو دانے حساب کم و بشرا، اللہ تعالیٰ کم ہمتی کو پسند نہیں فرماتا، ہاتھ پیر ڈیلے ڈال کے چھوڑ کے بیٹھ گئے، کچھ کر ہی نہیں رہے، ارے بھائی کچھ مارو، ہاتھ پیر مارو، بس یہ ہوتا دے گا، یہ کم ہمتی ہے، یہ پسند نہیں ہے اللہ، اللہ تعالیٰ کم ہمتی کو پسند نہیں فرماتا۔ تاکہ نوجوان ہیں، شادی شدہ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بس کام نہیں کرتے، کام چوری کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کیا ہوا جاب کو نہیں جائے، کچھ بھی بولا، بہانہ کر دیا، چھٹی کر دی، کچھ کرو، طبیعت ہی نہیں چلتی، کیا کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی جوان کو دیکھتے تو بہت خوش ہوتے کہ اسلام میں یہ جوان کتنا اچھا ہے، لیکن جب معلوم ہوتا کہ کچھ جاب واب نہیں کرتا تو بہت ناراض ہوتے تھے، کہ کیا ضائع کر رہا ہے، کتنی انرجی خامخواہ ویسٹ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کم ہمتی کو پسند نہیں فرماتے، عقل و تدبیر سے کام لینا چاہیے، پھر جب بالکل عاجز اور مغلوب ہو جاؤ تو کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ترک اسباب کی حقیقت یہ ہے کہ ترک اسباب مظنونہ غیر معمور بہا، صرف ضمنی اسباب اور جن کا حکم نہیں ہے، یعنی جن اسباب پر مسبب کا یعنی نتیجے کا ترتب عادتا یقینی اور قطعی نہ ہو اور شرعاً وہ واجب بھی نہ ہو، ان کو ترک کر دینا چاہیے، باقی سب پر عادتا مسببات کا ترتب یقینی ہے، ان کا ترک جائز نہیں ہے۔ مثلا عادتا کھانا کھانے پر پیٹ بھرنے کا ترتب، پانی پینے پر پیاس بجھنے کا ترتب، یہ یقینی ہے، اس کو چھوڑنا تو جائز نہیں، اور وہ کوئی آدمی ان کو چھوڑ دیا اور مر گیا تو گناہ بھی ہے، نہیں کھانا کھلانے والے تو آپ تھے اس لیے میں نے نہیں کھایا، کہ پیٹ بھرنا تو آپ کا کام، کھانا تھوڑی پیٹ بھرتا ہے، پانی میں نے اس لیے نہیں پیا کہ پیاس تو آپ بجھاتے ہیں، پانی تھوڑی بجھاتا اور مر گیا پیاس سے، پڑھیں گے خوب۔ اور ضمنی اسباب کا چھوڑنا بھی اس شخص کو جائز ہے جو خود بھی قوی الہمت ہو اور اس کے اہل عیال بھی قوی الہمت ہوں، یا اس کے اہل عیال ہی نہ ہو، سب مرمرا گیا اکیلا رہتا ہے۔ اسی طرح جن اسباب کا حکم دیا گیا ہے ان کا ترک توکل نہیں، تم اپنی تجویز کو دخل نہ دو بلکہ اپنی تربیت کو اللہ کے سپرد کر دو، تفویض سے کام لو کہ وہ جس طرح چاہیں تربیت کریں، حالات اور کیفیات عطا کریں یا سب کو سلب کر لیں، بعض مرتبہ ذکر بھی ہے، فکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، مراقبہ بھی ہے، کوئی کیفیت نہیں، بس ایسی گاڑی چل رہی ہے، اتنے دن سے پڑھ رہا ہوں کچھ ہو رہا ہی نہیں. تو وہ کچھ ہونا کس کے ہاتھ میں ہے؟ تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے شیخ کے ہاتھ میں ہے، باپ کے ہاتھ، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کے ہاتھ میں ہے. اب انہیں نہیں دے رہا، مرضی ہے اس کی، چاہے حالات و کیفیات آتا ہوں یا نہ آتا ہوں، یا آتا ہونے کے بعد کھینچ لیں. تربیت ہے وہ بھی، یہ بھی تربیت کا ایک ڈھنگ ہے، وہ بھی تربیت کا ایک ڈھنگ. تفویض والا بڑی راحت میں رہتا ہے، اس کو کسی حالت میں پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ رنج اور غم اور پریشانی کی حقیقت یہ ہے کہ خلاف ارادہ اور خلاف توقع کا ظہور ہو. جو آپ نے ارادہ کیا تھا اس کے خلاف ہو جائے، جو آپ کا ایکسپیکٹیشن تھا، توقع، اس کے خلاف ظاہر ہو جائے کوئی چیز. غم کی حقیقت، رنج کی حقیقت اتنی ہے. اور صاحب تفویض کا ارادہ اور توقع ہی کچھ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے تفویض و تقدیر کا مسئلہ اسی لیے بتایا ہے کہ پریشانی اور غم سے ہم بچے رہیں، مگر تفویض و توکل اس نیت سے اختیار نہ کرو کہ راحت حاصل ہوگی، کیونکہ اس سے راحت تو بہرحال حاصل ہوگی، مگر اس نیت سے ثواب باطل ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ اس نیت کی نحوست سے راحت بھی کم نصیب ہو. نیز اس درجے کا رضا و قربی نہیں ہوتا جیسا کہ اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو تفویض کو محض اللہ تعالیٰ کا حق سمجھ کر اختیار کرتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو پیراگراف ہیں، یہ مریدین کی طرف سے جو حالات پیش کیے جاتے ہیں اس کے جواب میں ہیں. تو وہ ایک جگہ تفویض کے متعلق ہی ہیں، الگ الگ مریدوں کے. تم یہ سمجھ کر تفویض اختیار کرو کہ تم غلام ہو اور وہ آقا ہیں، اور آقا کا حق ہے کہ غلام اپنے سب کاموں کو اس کو سپرد کر دے، اور اپنی منفعت اور مصلحت کا خیال نہ کرے کہ میرا فائدہ اس میں کیا ہے، میرا نقصان اس میں کیا ہے. پھر وہ مصالح و منافع بھی خود بخود حاصل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تفویض کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن ادائے حق عظمت کے ساتھ منافع اگر اللہ تعالیٰ حاصل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب بھی حاصل ہوں گے، اور اس کے بغیر چاہے منافع مرتب ہوں مگر بندگی کا کمال یہ ہے کہ بندہ اپنے کو اللہ کے سپرد کر دے، اور اللہ تعالیٰ جو تصرف اس کے اندر کرے اس پر راضی رہے. جہاں اس کا تصور ہو کہ یہ تصرف حق ہے، بس برف ساتھ دل پر رکھ دیا جاتا ہے، ٹھنڈی طبیعت میں ٹھنڈی ٹھنڈک آ جاتی ہے، سکون ہو جاتا ہے. بعض دفعہ یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ اگر باوجود احتیاط کے کچھ مالی نقصان ہو گیا تو زیادہ خلق نہیں ہوا، لیکن اگر بے احتیاطی سے کچھ نقصان ہو گیا تو خلق زیادہ ہوتا ہے. ایک دن مجھے تنبہ ہوا کہ یہ تو ناقص حالت ہے، آخر فقط مال پر اتنا زیادہ خلق کیوں ہے؟ اس وقت یہ علاج وارد ہوا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے کہ بے احتیاطی کی حالت میں یہ نقصان ہو گیا، یہ بھی تو ان کا تصرف. بس یہ تصور کرنا تھا کہ ایک ہی جلسے میں مدد کی اصلاح ہو گئی. شاید کوئی یہ کہے کہ پھر ازالہ نقص عیب کو دور کرنے کی تدبیر ہی کی کیا ضرورت ہے، مجاہدے اور ریاضت کی کیا حاجت ہے، بس جیسا خدا نے دے دیا اسی پر راضی رہنا چاہیے، تکبر دے دیا تو اس پر راضی، بخل دے دیا تو اس پر خوش، چونکہ تصرف حق ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ترک تدبیر کی تم کو اجازت نہیں. تکبر دور کرنے کی تدبیر، بخل دور کرنے کی تدبیر، حسد دور کرنے کی تدبیر، عجوب دور کرنے کے تدبیر کے تو ہم مامور ہیں. تدبیر کرنے کے تم مامور ہو، حکم دیے گئے ہو، اس لیے تدبیر کرنا ضروری ہے. ہاں تدبیر کے بعد بھی اگر نقص رہے گا تو یہ تصرف حق ہے اور موافقت ہے تقدیر کی. تو سمجھ لو کہ عین گناہ کے وقت یا گناہ سے پہلے عزم کے وقت اس تصور سے کام نہیں لے سکتے، یہ میرے مقدر میں ہے اس لیے کر رہا ہوں. کیونکہ تم کو ابھی سے کیا خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے یہ تصرف مقدر کیا ہے کہ فلاں گناہ کرو گے ہی. پھر جس وقت گناہ کرتے ہو اس وقت موافقت تقدیر کی نیت کب ہوتی ہے؟ اس وقت تو اپنی خواہش پورا کرنا مقصود ہوتا ہے، کیونکہ واقع ہونے سے پہلے واقع کی تقدیر کی کس کو خبر ہے؟ یہی جواب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دیا تھا جب شیطان نے کہا تھا کہ آپ نے تو میرا سجدہ نہ کرنا مقدر ہی کیا تھا، میں نے سجدہ نہیں کیا نا، تو آپ نے طے کیا کیا تھا؟ آپ نے یہی طے کیا تھا کہ میں نہ کروں، تو آپ نے ہی مقدر کیا تھا کہ اگر میں نے اس تقدیر کے موافق سجدہ نہیں کیا تو مجھ پر لعنت اور غضب کیوں ہے؟ وہاں ارشاد ہوا کہ موافقت تقدیر کا علم تو واقعے کے بعد ہوا، وقوع کے وقت تو نے اس کا ارادہ نہیں کیا تھا کہ میں تقدیر کی موافقت کر رہا ہوں. بہرحال گناہ کے وقت اس مراقبے سے کام نہیں لے سکتے، ہاں گناہ کے بعد توبہ نسوخ کر کے بھی جب خلق دور نہ ہو. بعض مرتبہ کوئی گناہ ہو گیا اسے توبہ کر دی مگر وہ بار بار ستاتا ہے، بار بار ستاتا ہے، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا تھا، ایسا نہیں ہونا تھا. تو گناہ کے بعد توبہ کرنے کے بعد بھی جب قلق زائل نہ ہو اور قلق اتنا ہو کہ عمل میں تعطل کا اندیشہ ہو جائے، چونکہ وہ بعض مرتبہ بے چینی اتنی ہوتی ہے کہ پھر آگے عمل نہیں کر پاتا بندہ، اور قلق اتنا ہو کہ تعطل فی الاعمال، عمل میں تعطل کا اندیشہ ہو، تو اس وقت اس مراقبے سے کام لو اور زیادہ قلق میں نہ پڑو. بس بھائی تقدیر میں تھا، ہو گیا وقت، سب مقدر میں تھا، ہو گیا. تفویض کا دوام کیا ہے؟ یعنی مسلسل آدمی کو تفویض کی حالت رہنا، یہ کیا ہے؟ دوام یہ ہے کہ ضرورت کے وقت اس کا استحضار ہو جائے کہ یہ تصرف حق ہے، لیکن تجربے سے ثابت ہے کہ وقت پر استحضار ہونا اس کا حصول بھی اس پر موقوف ہے کہ چند روز ہر وقت اس کا استحضار اور مراقبہ کیا کرے، بغیر اس کے رسوخ نہیں ہوتا. پہلے اکثر تھوڑی مشق کرنی پڑتی ہے، سوچ سوچ کر. تفویض پر بظاہر ایک شبہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ نہ غلام پر تنبیہ کرو، نہ بیوی سے کوئی بات پرس کرو، نہ اولاد کو ادب سکھاؤ، انہیں چھوڑ دیا جو چاہے کرنا. بیوی نے کچھ چیز توڑ پھوڑ دی، بس ٹھیک ہے، مقدر نہیں تھا. غلام نے کام نہیں کیا، بس ٹھیک ہے، مقدر نہیں تھا. بچے گڑبڑ کرائے، شرارت کرائے، بس ٹھیک ہے، یہی مقدر ہے. تفویض میں ایک شبہ یہ بھی ہے کہ بس غلام، نہ تو غلام پر تنبیہ کرو نوکر پر، نہ بیوی سے بات پوس کرو، نہ اولاد کو تادیب کرو. اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے نفس کے لیے تادیب و انتقام ضروری نہیں. اگر یہ لوگ خدا اور رسول کی مخالفت کریں تو اس پر خوش رہنا جائز نہیں، نہ اس پر خاموش رہنا تفویض کا حصہ ہے، بلکہ وہاں تو تادیب ہی تفویض ہے، چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ وہاں بھی یہ کرنا ہے. تو تفویض یہ ہوئی کہ جو وہ بولے سننا ہے. ہاں جب غلبہ تفویض ہوگا تو اول حالت یہی ہوگی، مگر تمکن کے بعد ہر حالت میں حقوق کو صحیح انداز سے ادا کرے گا. شجاعت دو ہیں، شجاعت یہ بھی اوصاف ایمانیہ میں سے ہے، بہادری. ایک ہوتی ہے بزدلی اور ایک ہوتی ہے بہادری اور ایک ہوتا ہے تحور. تحور ہوتا ہے بغیر عاقبت کو، انجام کو سامنے رکھے ہوئے آگے بڑھ جانا، خیال ہی نہیں کرنا، ڈرنا نہیں. اور شجاعت یہ ہوتی ہے کہ انجام کو سامنے رکھ کر موقع کے اعتبار سے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنا، پتا ہے کہ یہ کام حق ہے، اسے اللہ راضی ہوں گے، اس میں جان کی پرواہ نہیں کرنا ہے. یہ شجاعت ہے، اللہ راضی نہیں راضی، فائدہ ہے اس میں، نقصان ہے، اس کی پرواہ نہیں کرنا، بس چھلنگ لگا دی. بڑے بڑے سمندر کے اندر بڑی بڑی موجیں آ رہی ہیں، چھلنگ لگا دی کہ میں بڑا بہادر ہوں، کیا فائدہ ہے اسے. وہ تحور کہلاتا ہے، وہ شجاعت کہلاتی ہے. اور اپنی جان بچانا، ڈر جانا، یہ بزدلی کہلاتا ہے. بزدلی جو ہے وہ رذائل نفس میں سے ہے، تحول جو ہے وہ بھی رذائل میں سے ہے. فہم سے ہی کام نہیں لیتا تو وہ گدھا ہے، عقل والا تو نہیں کر سکتا یہ کام. اور شجاعت یہ ایمانی صفات میں سے. فرماتے ہیں شجاعت دو ہیں، ایک شجاعت عمرہ کی، دوسری شجاعت فتیان کی، جوانوں کی. حضرت علی کی شجاعت جو ہے وہ شجاعت فتیان تھی، یعنی سپاہی کی شجاعت کے میدان میں دشمن کے مقابل قوی القلب رہے، دل مضبوط رہے. اور عمرا اور سلاطین کی شجاعت یہ ہے کہ سخت خطرات اور حوادث میں مستقل مزاج رہیں، پریشان اور اجزا رفتہ نہ ہوں، اپنے سے بے قابو نہ ہو جائیں، ہر حادثے کی مناسب تدبیر کریں. جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور قوت قلب یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی مستقل مزاج رہے، حالانکہ اس وقت کوئی نہیں ٹک سکا تھا اپنی جگہ پر، سب ہل گئے تھے. صدیق اکبر کو سب سے زیادہ حضور سے تعلق تھا، مگر وہی جمع میں رہے، خود بھی سنبھلے اور سب تمام صحابہ کو سنبھالا. محققین اہل سیر کا قول ہے کہ حضرت صدیق نے 2 سال میں سلطنت کے ایسے اصول ترتیب دیے کہ جن پر عمل کر کے حضرت عمر نے 10 سال میں وہ انتظامات کیے اور وہ فتوحات کثیرہ حاصل کی جن کی دنیا میں نظر نہیں، نظیر نہیں. عام طور پر لوگ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح اعظم کہتے ہیں، مگر محققین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح اعظم کہتے ہیں. یہ شجاعت اور استقلال اور ثبات آپ کو اسی تفویض کی بدولت نصیب ہوا تھا، کیونکہ پھر تفویض میں ہی آدمی قوی القلب رہتا ہے، ادھر اس سے اس کا اس کا تعلق ہے. دیکھنے میں لگتا ہے کہ تفویض الگ چیز ہے، شجاعت الگ چیز ہے، مگر تفویض کے کمال سے شجاعت پیدا ہوتی ہے. سر نہ ڈر رہتا، نہ خوف رہتا، نہ مروبیت رہتی، اللہ تعالیٰ کے حوالے رہتا بندہ. بعض لوگوں کا معیشت کی تنگی کی وجہ سے دل پریشان ہو جاتا ہے، روزگار نہیں ہے، جاب نہیں ہے، دل پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کا اثر نماز میں بھی پڑتا ہے کہ حضور قلب حاصل نہیں ہوتا. اس کا سبب ضعف طبیعت ہے، طبیعت کا کمزور ہونا ہے، یہ توکل کے منافی نہیں ہے. یہ چیز محقق تھے نا یہ فن کے، تو اس لیے باریک بات بتاتے ہیں آپ کو کہ اگر یہ آپ نے یہ سمجھا کہ یہ توکل کے منافی ہے تو بڑا آدمی ہے وہ، اس کی طبیعت گھری ہوئی ہے تو آپ سمجھ رہے تھا اس کے پاس تو توکل ہی نہیں. یا اپنے اندر یہ محسوس کیا تو ارے میرے اندر تو توکل تھوڑا بھی نہیں ہے. ایسی بات نہیں، پہچاننا بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ ہے کیا چیز. صحابہ اپنی تدبیروں پر کبھی بھروسہ نہ کرتے تھے، صحابہ اپنی تدبیروں پر کبھی بھروسہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر قسم کی تدبیر مکمل کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا اور طلب نصرت اور تفویض اللہ کرتے تھے. یہ راز ہے ان کی کامیابی کا، اور یہ وہ زبردست ہتھیار ہے جس کی طاقت کو مادہ پرست نہیں سمجھ سکتے. خوشبو کی باتیں کر رہے ہیں تھوڑی سی. حال ان کسی نے پوچھا ہے، ذکر میں معانی کی طرف توجہ رکھنا تو بڑی چیز ہے، صرف الفاظ ہی کا ارادے سے ادا کرنا اور اس قصد کے ضمن میں جو توجہ ہوگی وہی کافی ہے. تہذیب، ہر لفظ کو جواب کو تہذیب بول کے لکھتے ہیں، الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں اس کے. ہر لفظ کو اپنے ارادے مستقلہ سے پڑھے، مگر زیادہ مبالغے کی ضرورت نہیں، سرسری توجہ کافی ہے، اس میں تکان نہیں ہوگا سرسری توجہ، اور وساوس بھی دفع ہو جائیں گے. حال، جس قدر یکسوئی کے واسطے کوشش کی جاتی ہے اسی قدر خیالات اور وساوس کی زیادتی ہو جاتی ہے. تہذیب، یہی تو غلطی ہے کہ زیادہ کوشش کی جاتی ہے، خیالات اور وساوس کو دور کرنے کی زیادہ کوشش کرنا غلطی ہے. کیونکہ اس سے طبیعت پریشان ہو کر خطرات بڑھ جاتے ہیں. باریک باتیں ہیں، یہ بہت علمی فنی باتیں ہیں. وساوس و خیالات کو زیادہ کوشش سے دور کریں گے تو طبیعت پریشان ہو جائے گی، پریشان ہو کے خطرات اور بڑھ جائیں گے. خطرات کہتے ہیں وساوس کو. سرسری توجہ سے انشاءاللہ یکسوئی ہو جائے گی. اگر باوجود اس کے بھی پوری کامیابی نہ ہو تب بھی اطمینان رکھیں، ابھی تسلی بھی ہے. چند روز میں اس طریقے سے یکسوئی ضرور ہو جائے گی. ایک صاحب نے پوچھا کہ جس روز خشوع نہیں ہوتا نماز میں، دل پریشان ہوتا ہے اور دو دو تین تین مرتبہ فرض کو لوٹاتا ہوں، پھر نماز پڑھی خشوع نہیں تھا بلکہ پھر پڑھی تہذیب، ایسا نہ کریں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اصلاح کا. اس کے تدارک کے لیے کچھ نوافل پڑھ لیا کریں، حضور قلبی کے لیے تدبیر کو تو استعمال کرے، دل حاضر کرنے کے لیے تدبیر تو استعمال کرے، مگر اقبال جیسے اقبال علی الصلاح نماز پر توجہ دینا، نماز اچانک شروع کر دینے کی بجائے میں کیا کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں اس وقت، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، وہ اللہ جو زندہ ہے، جو قدرت والا ہے، جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو میرا خالق مالک رب ہے، ایسا سوچ کے پھر نماز شروع کر لینا. اقبال علی الصلاح کہتے ہیں اس کو، اس سے توجہ ہوتی ہے نماز پر. لیکن اگر اس پر بھی ثمرہ مرتب نہ ہو تو کچھ نقصان نہیں، اس لیے کچھ پرواہ نہ کرے، چونکہ تدبیر کا استعمال تو اختیاری ہے، ثمرے کا حاصل ہونا غیر اختیاری ہے، غیر اختیاری کے پیچھے پڑنا ہی. تھانوی اس پر بہت زور دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ کامیابی کی کلید ہے، اصلاح کی کلید ہے، جو اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو، جو اختیار نہیں ہے بس وہ کرتے چلے جاؤ. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ فرض نماز میں خاموش کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس لیے خیالات منتشر رہتے ہیں. جواب تہذیب، بلا حرکت لسان دل میں خیال سے قراءت پڑھا کیجیے، جو وہ پڑھ رہا ہے نا تو آپ بھی پڑھتے رہیے خیال سے بغیر زبان ہلاکے. سکون کے دو طریقے ہیں، حرکت نفس، جو اندر باتیں ہوتی رہتی ہیں نا اس کی، ایک یہ کہ نفس کو تمام خیالات سے خالی کیا جائے، یہ دشوار ہے کیونکہ نفس رات دن میں میدان خیالات میں گشت لگانے کا عادی ہے، اس کو گشت کرنی ہوتی. اور دوسری صورت سکون کی یہ ہے کہ کسی خیال میں لگا دیا جائے، سب خیال سے خالی کرنا یہ قابو میں نہیں آئے گا، کسی ایک میں لگا دو یہ غنیمت ہے، یہ اس میں لگا دو. جیسے مرنا ہے، اعمال کا حساب دینا ہے، اب وہ اس میں دماغ چلنے لگ جاتا تو ادھر ہی ہو جاتا ہے، اتنا ہو جاتا. تراویح میں قرآن شریف سنانے میں خشوع خضوع نہیں ہوتا، ایک طرح پوچھ رہے ہیں. حالانکہ ہر رکعت کو جب کھڑا ہوتا ہوں تو خیال کرتا ہوں کہ خیال جناب تعالیٰ کی طرف اس نیت کے ساتھ رکھوں گا، مگر جب قرآن شروع کرتا ہوں تو اس خیال میں قرآن ختم ہو جاتی ہے کہ کہیں بھول نہ جاؤں، یعنی قرآن شریف پڑھنے کی طرف دھیان چلا جاتا ہے. اور رکوع سجدے میں بہت افسوس ہوتا ہے، اب وہ رکوع میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ میرا خیال تھا نہیں اللہ کے سامنے. جواب، خشوع نام ہے سکون کا، اور یہ خیال کہ کہیں بھول نہ جاؤں حرکت ہے جو سکون کی ضد ہے، اور کوئی شے اپنے ضد کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اور یہ خیال تباً لازم ہے، اس لیے حصول خشوع اس حالت میں متعذر ہے، عادتاً ہو نہیں سکتا، تو اس کا اہتمام ہی تکلیف مالا اطاق ہے. جب آپ کو قرآن شریف سنانا ہے اس وقت یہ سوچنا ہی تکلیف مالا اطاق، طاقت نہیں. لیکن یہ خشوع نہ ہونا مضر اور قابل افسوس ہے، اس لیے نہیں کہ جو مقصود ہے خشوع سے کہ غیر مقصود کی طرف توجہ نہ ہو وہ حاصل ہے. گویا خشوع اگرچہ صورتاً نہیں مگر معنی حاصل ہے، مگر یہ خشوع نہ ہونا مضر نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ خشوع نہ ہونا مضر نہیں، اس لیے کہ جو مقصود ہے خشوع سے وہ یہ ہے کہ غیر مقصود کی طرف توجہ نہ ہو، اور قرآن شریف تو مقاصد میں سے ہے نا، اللہ کا ہی کلام ہے نا، وہ بول رہے ہیں وہ حاصل ہے. گویا خشوع اگرچہ صورتاً نہیں مگر معنی حاصل ہے، کیونکہ یہ خیال تکمیل ہے طاعت کی اور طاعت مقصود ہے، بس توجہ ہی مقصود حاصل ہے. چنانچہ بعض احادیث فضل خشوع میں لم يحدث فیہما نفسہ بشیئ من الدنیا، دنیا کی کسی چیز سے مشغول نہ کرے اپنے نفس کو، بلکہ ہے اسی لیے. جمعیت قلب وہ مطلوب ہے، دل کو ایک جگہ کرنا، جس میں اپنی طرف سے اسباب مشوشہ کو اختیار نہ کیا جائے، تشویش میں ڈالنے والے اسباب کو اختیار نہ کیا جائے. اگر جمعیت پھر بھی حاصل نہ ہو تو یہ معذور ہے. میں اس پر قسم کھا سکتا ہوں کہ جو تشویش قلب اختیار سے ہو، جو تشویش قلب دل کی تشویش اختیار سے ہو، وہی مضر ہے. اور اگر بلا اختیار کے دل مشوش ہو اور جمعیت حاضر نہ ہو، ایک طرف نہ ہو، تو وہ نقصان دہ نہیں ہے. مثلا ایک شخص صاحب عیال ہے، بچوں والا ہے، اس وجہ سے دنیا میں مشغول ہے اور اس کو یکسوئی نہیں ہوتی نماز میں، ذکر میں، بلا ارادہ اختیار و وساوس مشوشہ آتے ہیں، تو کچھ نقصان دہ نہیں ہے، اتنی نقصان دہ نہیں ہے. اور اس کو کسی وقت یکسوئی نہیں ہوتی. اور یہ قاعدہ کچھ حدیث النفس ہی کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ حدیث اللسان یعنی زبانی بات چیت میں بھی یہی قاعدہ ہے کہ بلا ضرورت ایک کلمہ بھی زبان سے نکالنا دل کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، جمعیت ختم ہو جاتی ہے. ستیہ ناش کرنے کا مطلب یہ کہ جمعیت قلب باقی نہیں رہتی، دل مشوش ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. ایک کلمہ بھی بلا ضرورت زبان سے نکالنا دل کا ستیہ ناش کرتا ہے. مگر دل پر چونکہ طبیعت محیط ہے، اس لیے محسوس نہیں ہوتا. اب خلاف اس کے اگر بضرورت تقصیر ہو تو کچھ بھی نقصان نہیں. اگر زیادہ بات کرنا پڑے اور ضرورت سے بات کرنا پڑے تو کوئی نقصان دہ نہیں. مثلا ایک شخص پہرا دیتا ہے، پہرا دینے پر نوکر ہے، وہ رات بھر جاگو جاگو کی آواز لگاتا ہے، اس سے نور قلب میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی. اسی طرح تحریر میں جب تک ضرورت کا مضمون لکھا جائے گا کچھ نقصان نہیں ہوگا، اور بے ضرورت اگر ایک جملہ بھی لکھا جائے گا تو دل کا ستیہ ناش ہو جائے گا، کیونکہ تحریر بھی ایک قسم کا کلام ہی ہے. کلام کی تین قسمیں ہیں، ایک کلام نفسی، ایک کلام لفظی، ایک کلام تحریری. بولنے والا کلام، لکھنے والا کلام، نفس سے باتیں کرنے والا خیال والا کلام. کلام تحریر میں تحریر کا مطالعہ بھی داخل ہے، اس لیے ہر کتاب کا مطالعہ بھی جائز نہیں، کیونکہ وہ کتاب غیر ضروری قسم کی باتوں سے بھری ہوئی ہے تو آپ کا دل خراب ہو جائے گا. غرض یہ کہ ہر ایک میں ایک ضرورت کا جو درجہ ہوتا ہے، ضرورتاً کوئی کام کرنا، وہ نقصان دہ نہیں ہوتا. اور بغیر ضرورت کے ایک جملے کا بولنا یا ایک بات کا سوچنا یا ایک بات کا لکھنا نقصان دہ ہو جاتا ہے. بعض کلام کو خوشنما بنانے میں سجا وغیرہ کا تکلف کرتے ہیں، چونکہ یہ بلا ضرورت ہے اس لیے دل کو اس سے نقصان ہوتا ہے. قافیہ بندی، ٹکا، صحیح اس کو جو وزن میں لانا، ردم میں لانا، اس کوشش میں دل کو نقصان ہوتا ہے. اور اسی تعلیم کے لیے قرآن پاک میں سجا کی رعایت نہیں، وہ اس میں تنبیہ ہے کہ ہم کو عدم تکلف پر، کہ دیکھو جب ہم باوجود قدرت کے سجا کی رعایت نہیں کرتے، حالانکہ ہم کو اس میں تکلف نہیں کرنا پڑتا، تو تم کو بھی سجا کی رعایت نہ کرنا چاہیے، کیونکہ تم کو تکلف کرنا پڑے گا اور بے ضرورت چیز کے لیے تکلف کرنا نقصان دہ ہوگا. اول تو خشوع سے نماز پڑھو، اور اگر خشوع حاصل نہ ہو تو بلا خشوع کے ہی پڑھو. ہر نماز کے بعد دعا و استغفار کرتے رہو کہ اللہ خشوع سے نہیں پڑھا، معاف کر دیجئے. اگر ساری عمر کوشش کرنے سے بھی خشوع حاصل نہیں ہوا تو بلا خشوع ہی پڑھتے رہو، مگر استغفار ضرور کرتے رہو، انشاءاللہ خشوع والوں کے برابر ہو جاؤ گے. جو لوگ غلبہ شفقت کی وجہ سے مخلوق کے ہر کام میں گھس جاتے ہیں، اس کے بھی کام میں ہر ٹانگ ڈال دیا، اس کے بھی کام میں ٹانگ ڈال دیا، اس کے بھی کام میں ہر ڈال دیا، انہیں بولا اس کو بھی لگ گیا، انہیں بولا اس کو بھی لگ گیا، سن رہا ہے؟ اور اپنی یکسوئی اور جمعیت قلب کو برباد کر دیتے ہیں، وہ مریض ہیں، ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. وہ حضرت ہی لکھ رہے ہیں، میں نہیں بول رہا. ایک حدیث سمجھا رہے ہیں. حدیث میں ہے کہ جو نماز یا نمازی کے سامنے سے گزرے وہ شیطان ہے، اور ارشاد فل یقاتل ہو، اس سے لڑو. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ نمازی کے سامنے سے کوئی جاتے رہے تو ایک دم ہاتھ اکڑا دیتے اور انہیں ادھر کرتا، انہیں ادھر زور لگاتے. حدیث پڑھ لی، اب اس پر عمل شروع. امام صاحب کے ذوق میں اس کی وجہ ہے حفاظت خشوع، خشوع صلات، نماز کے خشوع کو بچانا، جو کہ ایک وصف ہے صلات کا، صفت ہے صلات کی. اور سامنے سے گزرنے سے اس میں خلل ہوتا ہے. فلیقاتل کو اگر ظاہر پر رکھا جائے گا تو ذات صلات ہی برباد ہو جائے گی، صفت کیا رہے گی باقی؟ کیونکہ جب کوئی قتال کرے گا تو ہاتھا پائی بھی ہوگی، تو پھر نماز کیا باقی رہے گی؟ اور ذات صلات وصف صلات سے زیادہ قابل حفاظت ہے. اس لیے امام صاحب نے اپنے اجتہادی ذوق سے یہ سمجھا کہ یہاں پر فلیقاتل زجر پر محمول ہے، یعنی صرف ڈرایا گیا ہے اس آدمی کو جو سامنے سے گزرتا ہے. یہ نہیں کہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے انہیں الٹ جائے اس سے. اس کو بولتے ہیں حدیث کی فہم. بولتے ہیں یکمن علم را دہمن عقل باید، یکمن علم کے واسطے دسمن عقل چاہیے. یہ نہیں کہ وہاں حرکت ہی کرنا شروع کر دے آدمی واقعی بے نماز کے سامنے. ٹھیک ہے، وہ زیادہ تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس سے لڑنا چاہیے. جو آدمی ایسا کرے تو اس قابل ہے کہ اس سے لڑنا چاہیے. بولتے نا جیسے جو آدمی جو ہے سیل فون بند نہیں کرا نماز کے وقت، اس کی گردن مارنا چاہیے. اگر کوئی بول دیا تو کیا مطلب مار دینا؟ بولے مطلب یہ کہ وہ عمل ایسا ہے کہ وہ بہت زیادہ نامناسب ہے. تو اس معنی پر ہے یہ جملہ فرما رہے ہیں. فرائض میں قلت خشوع اور تہجد میں کثرت. عام طور پر تہجد کی نماز میں خشوع بہت ہوتا ہے، فرض نمازوں میں نہیں ہوتا. اس کے اسباب اکثر طبعی ہوتے ہیں، طبعی اسباب کی وجہ سے اس وقت خشوع زیادہ ہوتا ہے، اور وہ بھی مختلف جو کسی ضابطے میں نہیں آ سکتے. مثلا فرد کے اوقات میں مشاغل کا ہجوم، فرد نمازیں جس وقت آ رہی ہیں اس وقت آپ کام میں ہیں، اور آخر شب میں ان کی قلت، شب کے آخر میں وہ چیز نہیں ہوتی، یا ان اوقات میں لوگوں کی اطلاع اور آخر شب میں عدم اطلاع، یا فرائض کے اندر سب کا مشترک ہونا، سب مل کے ادا کرتے ہیں تو وہ مقلل حظ ہے. جو چیز سب مل کے کرتے ہیں اس میں مزہ نہیں آتا، مطلب آپ اپنے کنسنٹریشن سے نہیں کر سکتے. اور تہجد میں عامل کا امتیاز جو مقصر حظ ہے، ونحو ذلک. یہ امور غیر اختیاری ہیں، اس لیے ان اسباب کی تفتیش یا ان سے متاثر ہونا خلاف طریق ہے، اس لیے غیر ضروری ہے. خشوع اختیاری اگرچہ کہ تھوڑا ہو، خشوع غیر اختیاری سے اگرچہ کہ وہ زیادہ ہو، بوجہ اس کے کہ پہلا جو ہے اس کا حکم دیا گیا ہے اور ثانی کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اس لیے وہ پہلے والا ہی افضل ہے.